الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وقال تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اللہ تک پہنچانے کے کچھ اصول ارشاد فرمائے ہیں. میرے شیخ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دیتے تھے کہ جیسے کوئی بیٹا اپنے باپ سے ملنا چاہتا ہے تو باپ اور بیٹے کے ملنے میں کچھ روڑے، کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو شفیق اور مہربان باپ کی شفقت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ وہ اس رکاوٹ کو ہٹا دے. مہربان باپ ہوتا ہے تو ان چیزوں کو ہٹا دیتا ہے. تو ایسے ہی جو چیزیں اللہ تک پہنچانے میں رکاوٹ تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنی شفقت سے ان موانع سے بچنے کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے. نمبر ایک، کہ جو اللہ والا بننا چاہتا ہے، اور اللہ والا کون ہوتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ والا بننا بہت مشکل کام ہے. اگر کوئی شخص ارادہ کر لے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، تو شروع سے ہی یہ سوچنے لگے کہ ڈاکٹر بننا بڑا مشکل ہے، تو کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتا. کسی کو لائر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے، شروع سے ہی دل میں ارادہ کر لے گا، یہ سوچے گا کہ اگر انجینئر بننا بہت مشکل کام ہے، تو وہ کبھی بھی انجینئر نہیں بن سکتا. پہلی بات ہوتی ہے کہ ارادہ ہوتا ہے، دل میں ارادہ کرتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، تو پھر اس کے لیے محنت کرتا ہے، اسکول جاتا ہے، پھر اس کے بعد کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، پھر میڈیکل کالج میں داخلہ لیتا ہے، ہمت نہیں ہارتا. تو جس طرح سے دنیاوی کاموں کے لیے انسان ہمت نہیں ہارتا، اس کو معلوم ہے کہ میں محنت کرتا رہوں گا تو ایک دن ڈاکٹر بن جاؤں گا، میں محنت کرتا رہوں گا تو ایک دن لائر یا انجینئر بن جاؤں گا. تو اسی طرح سے میرے دوستو، اللہ والا بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور ڈاکٹر بننا، لائر بننا، انجینئر بننا یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. جائز ہے، بن سکتے ہیں، ایک ہنر ہے، انسان کو آ جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، لیکن مقصد حیات نہیں ہے. مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ والا بننا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. اللہ والا وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان لیتا ہے. اس میں نفس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. تو اللہ والا بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے. نمبر ایک، کہ ہم ارادہ کر لیں کہ ہمیں اللہ والا بننا ہے، اور نمبر دو، صحیح رہنمائی مل جائے ہمیں. بہت سے ایسے جو اپنے آپ کو رہبر کہتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں رہنمائی کا، تو وہ خود ہی اس راستے سے باخبر نہیں ہوتے. شیخ بننا، مصلح بننا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. لمبی لمبی زلفیں رکھ لینا، چند ضربے لگا لینا اور مراقبے کر لینا، اس کا نام شیخیت نہیں ہے. اس راستے کا، فن کا جاننا اور پھر خود بھی متقی بننا، گناہوں سے پرہیز کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑنا، ایسا اگر رہبر مل جائے جو متبع سنت و شریعت ہو تو پھر اللہ والا بننا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. وہ شوگر کوٹڈ میڈیسن کھلائے گا آپ کو. کڑوی دوائی ہوتی ہے، جو شفیق و مہربان ڈاکٹر ہوتا ہے کڑوی دوائی کو شوگر کوٹڈ کر دیتا ہے تاکہ یہ کڑوی دوائی میٹھی معلوم ہو، اور جب پیٹ میں جاتی ہے پھر جا کے اپنا اثر دکھاتی ہے. تو جو شفیق و مہربان شیخ ہوتا ہے وہ بھی امید کی باتیں اور ایسی باتیں بیان کرتا ہے یا بتاتا ہے کہ جس سے انسان جو ہے وہ ناامیدی سے نکل جائے، اور اس نے یہ جو سوچ رکھا ہے کہ میں اللہ والا نہیں بن سکتا، یہ اس کا نظریہ اور اس کی سوچ جو ہے وہ ختم ہو جائے کہ ہر شخص جو ہے وہ اللہ والا بن سکتا ہے. دو کام کرنے ہیں ہمیں. اللہ دین آمنو و کانو یتقون. اللہ والے کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا. ایمان تو ہم سب کے پاس ہے الحمدللہ، اب محنت کرنی ہے ہمیں تقوی پہ. اور تقوی نام ہے اپنے خواہشات کو روکنا، بس وہ بھی حرام خواہشات کو، حلال خواہشات کو نہیں. حلال ہے خواہش، اس کو پورا کرنا ہے پورا کر لے، شریعت اس کو منع نہیں کرتی. لیکن جہاں حرام آ جائے تو وہاں اپنے نفس کو روکنا ہے، اور اس روکنے میں جو تکلیف ہوگی یہ تکلیف اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں شمار فرمائیں گے. بھائی جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی تکلیف برداشت نہیں کرتا. دنیاوی معاشروں کو کری جب محبت ہوتی ہے تو ان کے لیے تکلیف برداشت کرتا ہے. تو اللہ سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں تکلیف آئے گی، اور یہ تکلیف ہماری تکلیف نہیں ہے، یہ تکلیف در حقیقت نفس کو تکلیف ہوتی ہے، اور نفس جو ہے وہ تو ہمارا دشمن ہے. تو گویا کہ اللہ کے راستے میں جب انسان گناہ سے بچتا ہے تو اس کے نفس کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی اس کے دشمن کو تکلیف ہوتی ہے. اور ہر شخص خوش ہوتا ہے کہ جب دشمن کو تکلیف پہنچتی ہے. تو بھائی اس میں بھی پریشانی کی کیا بات ہے؟ ہمت کرنا ہے، ہمت کر کے اللہ کے راستے میں چلتے رہنا ہے. نمبر ون یہ کہ ہم نے ارادہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ والا بننا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومن کے ارادے کو قرآن پاک میں نازل فرما دیا ہے، یریدون وجہ. جو میری ذات کا ارادہ کرتے ہیں ان کے دل میں حالن بھی اور استقبالن بھی، یعنی حال بھی اور آئندہ کے لیے بھی، ان کے قلب کے اندر صرف میں مراد ہوتا ہوں. کسی اور نیت کی نیت سے وہ اللہ والے نہیں بنتے اور مجھے نہیں چاہتے. تو ہماری نیت درست ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ہماری نیت کیا ہونی چاہیے. یریدون وجہ، صرف اللہ کی ذات کی نیت ہو، اللہ تعالیٰ کی یعنی خوشنودی کی نیت ہو، بس کہ اللہ تعالیٰ راضی، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں. تو بھائی اللہ والا بننے چاہتے ہیں تو ایک مشکل تو یہ پیش آتی ہے کہ کہتے ہیں کہ بڑے مصروفیت ہیں، بڑے بیزی ہیں، میں بزنس مین ہوں، بڑا بیزی ہوں، میرے پاس فرصت نہیں ہے، میرے دل میں بہت سارے افکار ہیں، وساوس بڑے رہتے ہیں، بہت سی مشغولیات کی وجہ سے اللہ والوں سے ملنے کی اور اللہ اللہ کرنے کی، اللہ کی محبت سیکھنے کی مجھے فرصت ہی نہیں ہے. ایک صاحب تھے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سے فون آیا اور کہا کہ نماز کی پابندی کیا کرے، نماز پڑھا کریں. تو جناب وہ جواب دینے لگے کہ مولانا صاحب میں تو اتنا مشغول ہوں، نماز کے لیے کیسے وقت نکالوں گا، مجھے تو مرنے کی بھی فرصت نہیں ہے. تو جواب دیا کہ شیخ صاحب آپ کے پاس جب موت کا فرشتہ آئے گا تو کیا پوچھے گا کہ سیٹ جی فرصت ہے یا نہیں، روح نکالوں یا نہیں، یا کسی اور وقت آ جاؤں، جو حکم ہو آپ کا. کیا حضرت اسرائیل علیہ السلام پوچھیں گے کہ آپ مصروف ہیں تو مجھے آپ جو ہے وہ ٹائم بتا دیجئے کب میں آپ کے پاس حاضر ہوں؟ ہاں بھائی ایسا ہوتا ہے، یا فوراً ہی روح نکال دیتا ہے. جب وقت آ جاتا ہے تو پوچھتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کا مامور ہوتا ہے. وہ حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے، جو وقت مقرر ہے اسی وقت مقرر پہ روح نکال لیتا ہے وہ. تو بہت سے لوگ اللہ کا ذکر شروع کرنا چاہتے ہیں، اللہ والا بننا چاہتے ہیں، اور اللہ والا جب انسان بننا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتا ہے نا، اللہ کو یاد بھی کرتا ہے، لیکن شیطان اور نفس کی پٹی میں آ کر کہتے ہیں کہ فلاں کام سے فرصت پا جاؤں تو میں اللہ کا ذکر شروع کروں گا. ابھی جناب میں فارغ نہیں ہوں، بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، ابھی مکان کی چھت ہے وہ بنا پڑے گی، ابھی ایک دکان اور کھولنی ہے، ابھی ایک فیکٹری اور کھولنی ہے. جناب ان پریشانیوں اور افکار میں جب انسان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد کا کیا فائدہ ہوگا ہمیں؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جب ساری پریشانیاں یا افکار ختم ہو جائیں پھر ہم یکسوئی سے اللہ کا نام لیں گے. کیسا شیطان نے پٹی پڑھائی ان کو، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. شیطان کا بہت بڑا ہتھکنڈا ہے کہ وہ ہمیں وسوسوں کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ اس پریشانی میں اللہ کا نام لینا بالکل بیکار ہے. جب سکون مل جائے گا تو یکسوئی سے، دل جمی سے، سارے جہاں سے کٹ کر بس اللہ کو یاد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل پہلے ہی آیت میں بیان فرما دیا ہے جو میں نے آیت پڑھی ہے، وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. یہاں تو بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے لیکن حقیقت میں ساری امت مخاطب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ مقام پہلے سے حاصل تھا، تو کیا مطلب کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر شروع کرو، وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ، اللہ کا ذکر شروع کرو. پریشانی کا حل، وسوسوں کے دور ہونے کا انتظار مت کرو، اپنے رب کا نام لینا شروع کرو. بھائی بتاؤ، جب آفتاب نکلتا ہے تو رات خود بھاگ جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا آفتاب دل میں نکلے گا ذکر اللہ کی برکت سے تو قلب کے سارے اندھیرے خود بخود بھاگ جائیں گے. تو یہاں اس آیت کے اندر دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے. حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں وَذْكُرْ اِسْمَ اللہ یہ نہیں فرمایا، اس میں رب کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے. وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب پالنے والے کا نام لو. یہی دلیل ہے کہ اللہ کا نام محبت سے لینا چاہیے. اللہ نے پالنے کا واسطہ کیوں دیا ہے؟ دیکھیں، جیسے ماں باپ کہتے ہیں کہ میرے نالائق بیٹے میری محبت کیوں نہیں کرتا، میں نے تجھے بچپن میں پالا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی شان ربوبیت اور صفت رب کو استعمال کر کے اپنے نام لینے کا حکم دیا ہے کہ ہمارا نام ایسے نہ لینا بلکہ اس طرح سے نام لو کہ تم ہمارے کیا لگتے ہو، ذرا میرا رشتہ تو بتاؤ، میں تمہارا کیا لگتا ہوں. جب انسان سجدے میں جاتا ہے سبحان ربی العالی، رشتہ ظاہر کرتے، یہ نہیں فرمایا کہ صرف رب، کہا کہ اے میرے رب جو بہت زیادہ اعلیٰ ہیں، اے میرے رب سبحان اللہ، رشتہ ظاہر کرو اپنا کہ میں تمہارا کیا لگتا ہوں، ہمارا تم سے کیا رشتہ ہے، میں تمہارا پالنے والا ہوں، تمہارا رب ہوں میں. اللہ اکبر، جس دل میں محبت ہوتی ہے وہ باتیں سمجھتا ہے. میرے دوستو، جو دل محبت سے آشنا نہیں ہوتا تو اس کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی. اس لیے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے مشورہ دیا ہے سالکین اکرام کو کہ ان کو چاہیے کہ اہل محبت کی صحبت میں زیادہ رہا کریں. محبت والوں سے محبت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور پھر محبت والا کبھی بھی پوچھتا نہیں کہ کیا دلیل ہے اس کی، بس اس کو تو بس یہ سننا ہے کہ میرے محبوب کا حکم کیا ہے، وہ نہیں پوچھتا کہ کیا دلیل ہے اس کی، بس یہ سوچتا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تھا. جی کیا تھا، بس لبیک، سمعنا و اطعنا، سنتے ہیں بس اس پہ عمل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ میں تمہارا پالنے والا ہوں، ذرا زمین اور آسمان، سورج چاند، ساری دنیا کو میں نے تمہاری پرورش میں لگا رکھا ہے، تو میرا نام لینا شروع کر دو، دیر مت کرو. ورنہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ نازل کرتے کہ جب بیٹی کی شادی کر لینا، مکان کی چھت پڑ جائے، تمہارا کاروبار صحیح ہو جائے، جب ساری پریشانیوں اور افکار سے نجات مل جائے تب تم میرا نام لینا. نہیں. یہ نہیں فرمایا دل کو مخلوق سے الگ کر کے میری یاد میں مشغول ہو جاؤ وہ دنیا کے مشغلوں میں بھی با خدا رہے, وہ دنیا کے مشغلوں میں بھی با خدا رہے, وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. مخلوق میں رہیے, بال بچے بھی ہوں, کاروبار بھی ہو, ہاتھ میں مال ہو, دل میں بھی مال ہو, لیکن قلب میں دل میں یار ہو. دوسرا حکم کیا ہے؟ وتبتل الیہ تبتیلا. اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو درجہ ثانوی میں رکھا ہے کہ تم ساری مخلوق سے اپنے دل کو کاٹ کر میری طرف متوجہ ہو جاؤ. جتنی محبت اپنے کاروبار سے ہے, بال بچوں سے ہے, بیوی سے ہے, دوستوں سے ہے, دولت سے ہے, اس محبت پر, ساری دنیاوی تعلقات پر میری محبت کو, میرے تعلق کو غالب کر لو. اسی کا نام تبتل ہے. جتنی محبتیں ہیں ساری محبتوں پہ اللہ کی محبت غالب ہو جائے, اسی کا نام تبتل ہے. لیکن حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض جاہل لوگ, فقیروں اور جاہل صوفیوں نے اس آئے سے کہ ساری مخلوق سے کٹ کر اللہ سے جڑ جاؤ, سمجھتے ہیں کہ رہبانیت کا حکم ہو رہا ہے, رہبانیت کا استدلال کرتے ہیں. یعنی کہ بال بچوں کو چھوڑ دو, کاروبار کو چھوڑ دو, جنگل میں جا کر بیٹھ جاؤ, یہ حکم ہو رہا ہے ہمیں. فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس آیت کی تفسیر نہیں سمجھی. بھائی اگر یہی حکم ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے اس حکم کے مخاطب ہیں وہ بھی بال بچوں کو چھوڑ کر جنگل میں چلے جاتے. تو یہ سنت کا راستہ نہیں ہے, رہبانیت جائز نہیں ہے. بال بچوں کو چھوڑ دینا, کاروبار چھوڑ دینا, بس جنگل میں جا کے اللہ اللہ کرنا, رہبانیت اسلام میں جائز نہیں ہے. سب کے حقوق ادا کرتے ہوئے, سب کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ تعالی کی محبت کو غالب رکھنا اور اللہ کے حقوق کو ادا کرنا. بچے بھی تنگ کر رہے ہیں, بیوی بھی تنگ کر رہی ہے, شوہر بھی تنگ کرتا ہے, لیکن سب کے ساتھ رہتا ہے, درگزر کا معاملہ کرتا ہے, اللہ سے روتا رہتا ہے, اپنے لیے, بچوں کی ہدایت کے لیے, شوہر بیوی کی ہدایت کے لیے روتے رہتے ہیں, ان کا حقوق بھی ادا کرتے ہیں, ساتھ ساتھ اللہ کا حکم بھی ادا کرتے ہیں. تو اس آیت کے اندر دو مضمون ہیں. نمبر ایک, میرا نام لینا شروع کر دو. نمبر دو, دنیا کے جتنے جائز تعلقات ہیں, جتنے تمہیں نعمتوں سے تعلق ہے, روٹی بوٹی لنگوٹی, مکان سے, بال بچوں سے, سارے تعلقات پر میری محبت کو غالب کر لو. بھائی جنگل میں بھاگ کر جانا یہاں مراد نہیں ہے. تو پورے تصور کا حاصل اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ تمام محبتوں پر غالب ہو جائے, یہاں تک کہ اپنے نفس اور جان پر بھی غالب ہو جائے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں, ما آتاکم الرسول فخذو, ہمارا نبی جو فرمان علی شان دے دے اس کو سر آنکھوں پر رکھ لو, اس کو رسول کا حکم مت سمجھنا, میرا حکم سمجھنا. وما نہاکم عنہ فانتہو, اور جو میرا رسول جس بات سے منع کر دے اسے رک جاؤ, سمجھ لو ان کا منع کرنا میرا ہی منع کرنا ہے. اب آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف میں ہے, وَفِرُّ اللُّحَى وَحْفُ الشَّوَارِبِ انْحَكُ الشَّوَارِبِ وَأَحْفُ اللُّحَى, داڑھی کو بڑھاؤ, مونچھوں کو کٹاؤ. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے چہروں پر داڑھی ہو. نبی کا فرمان اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو یا نہیں بتاؤ بھائی. نفس کہتا ہے کہ نہیں صاحب, داڑھی رکھ لیں گے تو عجیب سا معلوم ہوگا. دوستو جن لوگوں نے داڑھی رکھ لی ہے ان سے پوچھیں کتنا پیارا اور حسین چہرہ لگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو ایران کے سفیر آئے جن کی داڑھی بالکل نہیں تھی اور مجھے بڑی بڑی تھی. آپ نے ان کا چہرہ دیکھ کر ناراضگی سے پھیر لیا اور فرمایا کہ من امرکما, تجھے کس نے حکم دیا ہے ایسا کرنے کا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ نے ہمیں ایسا حکم دیا ہے. آپ نے فرمایا لیکن ولیکن امرنی ربی، لیکن میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے. کیا؟ کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ. آج امت کیا کر رہی ہے؟ کس کا کہنا مان رہی ہے؟ کس کی اتباع کر رہی ہے؟ اپنے نبی کی اتباع تو نہیں کر رہے، داڑھی منڈا رہے ہیں، مونچھیں بڑھا رہے ہیں. کہتے ہیں مونچھوں میں عزت ہے، مردانگی کی علامت ہے، مونچھ نہیں تو کچھ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ. اس میں عزت ہے، عزت والا کام. دیکھیں اگر داڑھی بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے سے زینت بخشی ہے. جو فرشتے ہیں ان کی تسبیح یہی ہوتی ہے، سبحان اللہ الذی زین الرجال باللحا والنساء بالذوائب. اے پاک ہے وہ ذات کے جس نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے سے زینت بخشی ہے. تو جو چیز زینت والی ہے اس کو ہم عیب سمجھتے ہیں. جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے داڑھی رکھنے کے لیے. دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، بتائیے سب کی داڑھی تھی کہ نہیں؟ سب سے زیادہ پیارے کون ہیں اللہ کے نزدیک؟ پیغمبر ہیں. پیغمبر اور انبیاء سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں ہے، اور سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی پیارا نہیں ہے. تو پیغمبروں کا داڑھی رکھنا بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کے واسطے یہی شکل پسند کی ہے. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی داڑھی پکڑ کر فرمایا کرتے تھے قیامت کے دن کوئی عمل نہیں ہوگا میرے پاس، داڑھی کو پکڑ کر اپنے اللہ سے عرض کروں گا، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. اللہ تعالی جب دیکھیں گے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آیا ہے تو اللہ کو پیار آئے گا. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ جادوگر آئے تھے، فرعون نے وہ جادوگر بھیجے، پیغمبر کے مقابلے میں آئے تھے دشمن بن کر، لیکن ان کی کچھ ادائیں ایسی تھی اللہ کو پیار آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہنا، جیسی شکل بنائی ہوئی تھی، آئے تھے دشمن بن کے لیکن اللہ کے دوست بن گئے. اللہ نے سب کو ایمان عطا فرما دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، فرعون اور اس کی قوم پر میں نے اتنی محنت کی، آپ نے ان کو ایمان نہیں دیا، ان کو دے دیا. اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ لوگ تمہارے دشمن بن کے آئے تھے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ تمہاری مشابہت اختیار کی ہوئی ہے، میرے پیغمبر کی مشابہت اختیار کی ہوئی ہے، تو میری رحمت جوش میں آئی کہ میں ان کو کیسے محروم کر دوں. دوستو، شکل بنا لیں، اپنے نبی کی شکل بنا لیں، کل قیامت کے دن یہی چیز ہمارے کام آئے گی. دیکھیں، ایک مالدار آدمی ہے، اور ایک غریب کو کھیت دیتا ہے کہ یہ کھیت رکھ لو، 10 سال تک اس میں کاشتکاری کرتے رہو، جو چاہو اس میں کاشت کرو. تو جس کو کھیت دیا جاتا ہے تو وہ جلدی جلدی اس میں بیج بوتا ہے، خوب کماتا ہے کہ وقت ختم ہو جائے گا، زمین واپس چلی جائے گی. تو ذرا سوچے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ گال عطا فرمائے ہیں، یہ گال ہمارے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ زمین عطا فرمائی ہے تاکہ ہم اس کے اوپر باغ نبوت لگا لیں. مرنے کے بعد میرے دوستوں یہ کھیتی ختم ہو جائے گی، مرنے کے بعد کوئی شخص داڑھی نہیں رکھ سکے گا، مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں کر سکے گا، جیتے جی داڑھی رکھ لیں اللہ سے دوستی گاڑی ہو جائے گی، جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ میرے محبوب کی شکل میں آیا ہے تو میرے دوستوں اللہ کو پیار نہیں آئے گا. اچھا بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھ لو مگر پوری نہ رکھنا، تھوڑی تھوڑی رکھ لو تاکہ کچھ مستر بھی معلوم ہو اور کچھ ملا بھی، دونوں پارٹیاں خوش رہیں تاکہ ہماری بالٹی جو ہے وہ بھری رہے. یاد رہے اس کو دونوں پارٹیوں میں عزت نہیں ملے گی. ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے، اور مٹھی اپنی ہو، حجام کے بچے کی نہ ہو نہ آپ کے بچے کی، تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. اگر اس سے کم ہوگی تو اس کی شہادت بھی قبول نہیں ہوگی، اس کی امامت بھی جائز نہیں ہوگی، اذان اور اقامت دینا بھی جائز نہیں ہوگا، کسی امام کے نزدیک جائز نہیں ہے. اب شیطان کہتا ہے کہ بھائی داڑھی تو رکھ لو لیکن ایسی جو 40 قدم سے نظر آ جائے کافی ہے. بتائیے یہ کس حدیث میں لکھا ہوا بھائی؟ 40 قدم سے جو نظر آ جائے بس کافی ہے وہ داڑھی، یہ کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو بھائی نفس کا بنایا ہوا مسئلہ ہے. 4 امام ہے نا، اس کے علاوہ ایک اور امام ہے، اس کا نام کیا ہے؟ نفس. سب سے بڑا امام ہے یہ نفس. اور شیطان کہتے ہیں کہ دیکھو ایک مٹھی داڑھی مت رکھنا ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ بالکل ہاتھ سے نکل گیا، ناقابل واپسی ملا، بہت دور جا پہنچے گا، واپس آنا مشکل ہو جائے گا. تو میرے دوستو ہمت کر کے اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آج ہم اپنے چہرے کو سجا لیں. موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی شخص داڑھی رکھ سکے گا؟ ذرا ہو سوچے. اور یہ واجب ہے، اس کا مڈانا بھی حرام ہے. 24 گھنٹے کا گناہ لکھا جاتا ہے. انسان نماز کی حالت میں ہے، یہاں تک کہ اگر بیت اللہ کا طواف بھی کر رہا ہے، مسجد نبوی میں نماز اور صلاۃ والسلام پڑھ رہا ہے تو گناہ بھی لکھا جا رہا ہے ساتھ ساتھ، جو داڑھی منڈاتا ہے یا ایک مٹھی سے کم رکھتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مدینہ شریف حاضر ہوتے ہیں اور صلاۃ والسلام پیش کرتے ہیں، داڑھی منڈی ہوتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک پھیر کر پھر سلام کا جواب دیتے ہیں. دوستو دنیا میں یہ حال ہے، تو کل قیامت کے دن جس کی ہم شفاعت پہ زندہ ہے، امید رکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے، تو دوستو کچھ تو عمل کر لیں، کچھ تو عمل کر لے، اللہ کے نبی کو خوش کر لے. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تختی کھڑی کی کھڑی، معلوم نہیں کہ کب بلاوا آ جائے. یہ سوچتے ہیں کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے پھر داڑھی رکھ لیں گے، پھر کیا رکھیں گے داڑھی؟ میرے دوستو جو کچھ پاس تھا وہ صرف میں ہوا، اب کیوں نہ مسجد سنبھالی جائے گی. بوڑھے ہو کے ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ والے بنیں گے. ہر شخص جوان چیز پسند کرتا ہے اپنے لیے، شادی بھی جوان لڑکی سے، گاڑی بھی بالکل خوبصورت اور لیٹسٹ ماڈل، گھر بھی بالکل نیا، کپڑے نئے، ہر شے اپنے لیے نئی پسند کرتے ہیں. اور جب بکرے کا گوشت لینے جاتے ہیں تو عمدہ گوشت، جوان بکرے کا گوشت. تو کیا وجہ ہے کہ اپنے لیے تو ہر شے ہم جوان پسند کرتے ہیں، عمدہ پسند کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم بڑھاپا رکھتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے پھر ہم شرعی پردہ کریں گے، جب بوڑھے ہو جائیں گے پھر اللہ کو یاد کریں گے، جب بوڑھے ہو جائیں گے پھر داڑھی رکھیں گے. کیا میرے دوستوں گارنٹی ہے کہ ہم بڑھاپے تک زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ یہ تو بڑھاپے میں گال ہمارے خود پچک جائیں گے، اس وقت داڑھی سے اپنے گالوں کا ये क्या क्या है दोस्तों, हम दाढ़ी रखेंगे अब क्या है, बुढ़ापे में गाल जो है अंदर पिचक गए, अब उस खला को पुर करने के लिए दाढ़ी रख ली आपने, अपना ऐब छुपाने के लिए दाढ़ी रख ली, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दाढ़ी नहीं रखी, ये कैसी नीयत है। इसलिए अल्लाह का हुक्म समझकर अभी दाढ़ी का इरादा कर ले, ना जाने अल्लाह किस वक्त बुला ले, क्योंकि जिस हालत में मौत आएगी कयामत के दिन इस हालत में उठाए जाएंगे। यबअथु कुल्लु अब्दिन अला मा मात अलैह, हदीस पाक में आता है सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर शख्स मबऊस होगा, हर शख्स उठाया जाएगा उस अमल में जिस अमल में मरते वक्त वो मशगूल होगा। अगर दाढ़ी मुंडी होगी तो इसी हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाना पड़ेगा, और शफाअत के लिए कहोगे तो अगर आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि तूने कैसी शक्ल बनाई हुई है, क्या कहेंगे है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेंगे आपकी शक्ल तो मुझे बहुत पसंद आती थी, लेकिन क्या कहें, बीवी के डर के खौफ की वजह से मैंने आपकी शक्ल नहीं बनाई, या दफ्तर वालों के डर की वजह से, या माशरे के डर की वजह से। इसलिए ऐसे बयानात और ऐसी बातें अपनी बीवियों को भी सुनाएं, उनके दिल में इंशाअल्लाह ऐसा ईमान ऐसा यकीन पैदा होगा, खुद वो कहेंगी क्या आप दाढ़ी रख लें। ऐसी भी खवातीन हैं जो दुआएं कराती हैं अपने शोहरों के लिए, बाकायदगी से वो बयानात सुनती हैं, और माशाल्लाह बहुत नेक और मुत्तकी परहेजगार, और रोती हैं कि काश मेरा शोहर भी अल्लाह वाला बन जाए। कैसी नेक अल्लाह वाली बंदियां इस दुनिया में हैं, जब वो फरमाइश करती है दुआ के लिए कहती हैं तो रोने लगती हैं, खत लिखती हैं, ऐसे दर्द भरा खत होता है कि दुआ करें कि हमारे बच्चे हमारे शोहर अल्लाह वाले बन जाएं। तो दोस्तों ये नफ्स जो है ये तमाम नेक कामों में रुकावट डालता है, कहता है कि अगर तू किसी अल्लाह वाले के पास चला गया या उसकी बातें सुनने लगा तो तू बिल्कुल ही नाकाबिले रेफरेंडम, इतना तकवा आ जाएगा गुनाह छोड़ने पड़ेंगे, सारे मजहब छोड़ने पड़ेंगे, इसलिए मत किसी अल्लाह वाले के पास जाना उसकी बातें सुन। हरेशाब राव हक साहब मुहयू सुन्ना रहमतुल्ला आले बहुत ही उम्दा जवाब दिया, फरमाते थे कि गुनाह छोड़ना नहीं पड़ता, जब दिल बन जाता है अल्लाह से पहचान नसीब हो जाती है, दिल की बिनाई दुरुस्त हो जाती है, अंधापन दूर हो जाता है, तो गुनाह छोड़ने नहीं पड़ते खुद छूट जाते हैं। आप बताएं, शेर को देखते हुए कोई शख्स बगैर खौफ के नहीं रह सकता, शेर को देखे और खौफ ना हो उसके अंदर, ऐसा हो सकता है? तो भाई जब शेर का खालिक उसकी बड़ाई उसकी अजमत दिल में आती है तो फिर कैसे इंसान बेखौफ रह सकता है। हज़रत शाह अक्सर रहमतुल्लाह अलैह अजीब मिसाल दिया करते थे कि एक शख्स ने अपने दफ्तर में 50,000 रिश्वत ली, और जनाब वो रिश्वत लेकर घर जा रहा है, रास्ते में उसका दोस्त मोटरसाइकिल पे उसके बराबर आया और बताया कि देखो पुलिस तुम्हारे पीछे आ रही है, तुमने जो रिश्वत ली है इन नोटों पर दस्तखत है और तुम्हें फंसाने की ये साजिश की गई है, तुम्हें अभी पुलिस गिरफ्तार करने आ रही है। तो उसने देखा भी नहीं कि दस्तखत है भी है कि नहीं, इधर उधर जल्दी से देखा तो एक गटर का ढक्कन खुला हुआ था नजर आया, जल्दी से जितने भी नोट थे गटर में फेंक कर वहां से भाग निकला। पुलिस ने जब रोक कर तलाशी ली तो कुछ ना मिला, तो ये कहते हुए थानेदार साहब ने माफी मांगी कि हम माफी चाहते हैं, हमें गलत इत्तला मिली थी। और तो ये शख्स दिल ही दिल में खुश हो रहा था। तो सबसे पहले इस शख्स ने डक्कन चोर को दुआ दी, कहता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी इज्जत रख ली, और उस डक्कन चुराने वाले को भी इंसान और नेक बना दे, अल्लाह वाला बना दे। अगर ये डक्कन ना खुला होता तो डक्कन उठाते उठाते पुलिस आ जाती। तो आप बताइए कि ये 50,000 की नोट की गड्डी उसे छोड़नी पड़ी या खुद छूट गई? छोड़कर इसे कुछ अफसोस हुआ या खुशी हुई, बताओ भाई। तो जब पुलिस का इतना डर है तो अल्लाह की अजमत और अल्लाह का खौफ जब दिल में आ जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला फिर आप गुनाह छोड़कर सजदा शुक्र बजा लाएंगे कि या अल्लाह आपका एहसान है कि आपने अपने गजब और कहर और नाराजगी के अमाल से तौबा नसीब फरमाई, आपका शुक्र अदा करता हूं, ए अल्लाह आपने मुझे तक़वा वाली जिंदगी अता फरमाई है। भैया किसी के जिस्म में 8-10 कांटे चुभे हुए हों, हर वक्त बेचारा दर्द से हाय हाय कर रहा हो, किसी करवट उसको चैन नहीं आ रहा क्योंकि हर तरफ कांटे चुभे हुए हैं, कोई नेक बंदा आए और उसके कांटे निकाल दे तो आप बताओ कि उस कांटे के निकलने के बाद उस शख्स का शुक्रिया अदा करेगा या कहेगा कि वो कांटा मेरे जिस्म में दोबारा चुभो दो? हैं? मरहूमी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे, कैसी मारिफत की बातें फरमा करते हैं। अगर एक गुनाह में, बुरी आदत में गर गिरफ्तारे सिफाते बदशुदी, क्या बात फरमाते हैं सुबहानअल्लाह, गर गिरफ्तारे सिफाते बदशुदी, हम तू दोज़ख हम अज़ाबे सरमदी। एक गुनाह, एक गुनाह, एक बुरी आदत में तुम मुब्तला हो तो तुम्हारी जात खुद दोज़ख है और तुमको दोज़ख तलाश करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद दायमी अज़ाब में मुब्तला हो। गुनहगार की जात खुद इसकी दोज़ख होती है। दोज़ख की खासियत कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला यमूतु फीहा वला यहया, जो दोज़ख में होंगे उनकी कैफियत ये होगी, ला यमूतु फीहा वला यहया, ना मौत मिलेगी ना जिंदगी मिलेगी, मौत और हयात के दरमियान दोज़खी तड़पते रहेंगे। दोज़खियों की आवाज जो निकलेगी वो गदों की तरह होगी, फीहा ज़फीरू व शहीक, जो गदे की आवाज होती है वही आवाज दोज़ख में चिल्लाने वालों की होगी। इसलिए जब गदे की आवाज सुने तो अल्लाह से पनाह मांगिए। तो देखिए जो दोज़ख का मिजाज है कि ना मौत आएगी ना जिंदगी मिलेगी, जो शख्स गुनाह नहीं छोड़ता उसकी जिंदगी भी ऐसी ही रहती है, मौत और हयात के दरमियान में चैन और सुकून नहीं पाता। मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अपने एक शेर में, हथौड़े दिल पे हैं मगज़े दिमाग में खूटे, बताओ इश्क के मजाजी के मजे क्या लूटे। तो दोस्तों सबसे बड़ी मुश्किल जो अल्लाह के रास्ते पे चलने वालों को आती है कि अपने नफ्स के बुरे तकाजों से होती है, वो इंतजार करता है कि फलां आदत छूट जाए, ये गुनाह छूट जाए, तब अल्लाह वालों के पास चलेंगे, उस वक्त तस्बीह पकड़ेंगे। अल्लाह ताला ने इस मुश्किल का हल इसमें बयान फरमा दिया है कि तुम किसी परेशानी के दफा होने का इंतजार मत करो, किसी फिक्र और वसवसे खत्म होने का इंतजार मत करो, जिस गंदी हालत में हो मेरा नाम लेना शुरू करो। गुनाहों के तकाजे कमजोर पड़ते चले जाएंगे, याद रखिए गुनाह से मुनासबत खत्म होती जाएगी। अल्लाह ऐसे प्यारे हैं, उनका नाम इतना पाक है कि नापाक अमाल से मुनासबत खत्म हो जाती है। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि गुनाहों के तकाजे हटते चले जाएंगे, थोड़ा बहुत तो नफ्स का शोर शराबा रहेगा, उस पर इंशाल्लाह ताला मुजाहिदा करेंगे, सवाब मिलता जाएगा, وہ بھی ہماری ترقی یا درجات کے لیے ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو دبا لے یا پاگل کی طرح کر دے. میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ایک مچھر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا، ایک مچھر نے مقدمہ دائر کیا کہ جب میں اتنا پیٹ بھرنے کے لیے کسی کا خون چوستا ہوں تو ہوا مجھے اڑا کر لے جاتی ہے اور میں بھوکا رہ جاتا ہوں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ عدالت میں مدعی اور مدعا علیہ دونوں کا موجود ہونا ضروری ہے بھائی، لہذا تم مدعی ہوئے، ابھی مدعا علیہ کو بلاتا ہوں. کس کو؟ ہوا کو. ہوا کو حاضر ہونے کا حکم دیا. جب ہوا آئی تو مچھر وہاں سے بھاگ گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا سے فرمایا کہ تو چلی جا. پھر جب مچھر آیا تو آپ نے ڈانٹ کر فرمایا کہ جب میں نے ہوا کو بلایا تو وہاں سے بھاگ گیا. اس نے کہا کہ حضور یہی تو رونا ہے کہ جب ہوا آتی ہے تو میرا وجود نہیں رہتا اور میرا پیٹ نہیں بھرتا، میں خون چوسنے میں لگا رہتا ہوں کہ ہوا آتی ہے اور مجھے بھگا دیتی ہے. اور دوسری مثال دی ہے مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک گاؤں والوں نے چاہا کہ رات ختم ہو جائے اور دن نکل آئے. جناب سب لوگ لاٹھی لے کر نکلے کہ رات کو بگانا ہے. اب اس میں کوئی عقل مند تھا، کہا کہ ارے بیوقوفو، یہ دعا کرو کہ سورج نکل آئے تو کوئی لاٹھی کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نور کا سورج دل میں آ جائے گا تو گناہوں کے اندھیرے خود بخود بھاگنے لگیں گے. کیسی مثال دی سبحان اللہ. یہ اللہ کے نور کا آفتاب دل میں کیسے آئے گا؟ ذکر سے آئے گا. ذکر شروع کر دیں. نور حق از ذکر حق درجہ رسد، یہ کس کا شعر ہے؟ رومی ثانی، میرے شیخ اول شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. نور حق از ذکر حق درجہ رسد، از زبا در دل ز دل تا جا رسد. سبحان اللہ، اللہ کا نور ذکر کے ذریعے سے روح میں داخل ہو جاتا ہے. نور حق از ذکر حق در جا رسد، جا میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ کا نور ذکر کی برکت سے روح میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب دل نور سے بھر جاتا ہے تو چھلک کر روح میں داخل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا سورج نکلتا ہے تو اندھیرے دل کے ہودی چھڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ان کو بگانا نہیں پڑے گا. انسان انتظار کرتا ہے کہ سارے افکار اور یہ دل میں جو وساوس ہے یہ سب ختم ہو جائے، پھر ہم اللہ کو یاد کریں گے. ارے یہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. یہ دل کا اندھیرا کب ختم ہوگا؟ جب اللہ کا نام لینا شروع کریں گے. جب اللہ کے نام سے دل روشن ہوگا تو یہ اندھیرے خود ہی ختم ہو جائیں گے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس حالت میں ہو اللہ کا نام لینا شروع کر دو، انتظار مت کرو ان چیزوں کا. دوستو یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے. ہمارے بزرگوں کی باتیں ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرمایا کرتے تھے. وہ کون ہیں؟ دارالعلوم کے بانی، مفتی اعظم پاکستان، تفسیر معارف القرآن کے مصنف. لیکن اپنے شیخ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دیوبند میں درس و تدریس اور فتاوی لکھتا ہوں، لیکن اس سے افضل اور خوش تر ہے کہ میں ایک رات تھانہ بھون اپنے شیخ کی صحبت میں گزار دوں. سبحان اللہ. کیوں فرمایا تھا یہ؟ کیونکہ درس اور فتاوی جب قبول ہے جب اخلاص ہو، اور اخلاص اللہ والوں کی جوتیوں سے ملتا ہے. ایک شخص سے شعر میں فرمایا، یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا. تو فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ شاعر نے کچھ مبالغہ تو نہیں کیا کہ ایک لمحہ اللہ والوں کی صحبت سو سال کی عبادت یعنی نفلی عبادت سے افضل ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب آپ کو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مفتی صاحب شاعر نے تو کم کہا ہے, آپ کو تعجب ہو رہا ہے اس پہ بھی, شاعر نے کم کہا ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از لکھ سال آتا آج بے ریا, ایک لاکھ سال بے ریا والی عبادت سے افضل کسی اللہ والے کی صحبت مل جائے. کیونکہ صحبت کی برکت سے اخلاص پیدا ہوتا ہے, اور اخلاص والی عبادت چاہے ایک دن کی ہو, ایک لمحے, ایک ساعت کی ہو, وہ قبول ہو جاتی ہے. اور ایک لاکھ سال تک انسان عبادت کرتا رہے اور اخلاص نہ ہو تو مردود ہو جاتی ہے. تو دوستو اس آیت کی تفسیر, واذکر اسم ربک, اپنے رب کو عاشقانہ محبت سے یاد کرو, جیسے اپنے ابا کا نام لے کر, اما کا نام لے کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, چہرے پہ اس کے اثرات نظر آتے ہیں. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ عجیب میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے والدین کا تذکرہ کرتے کرتے رونے لگتے تھے, اور میں نے خود اپنے شیخ کو دیکھا کہ جب اپنے والد کا تذکرہ کرتے تھے تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. تو باپ کا نام لے کر آنکھوں میں آنسو آ جائے, ماں کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو آ جائے, تو اللہ کا نام لینے کے بعد آنسو نہیں آئیں گے کیا؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اللہ تعالیٰ کا نام تو لیتے ہیں, چار چھ مہینے ہو گئے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں, روزانہ سوچتا ہوں کہ آج کیا ملا, تو کچھ محسوس نہیں ہوتا. ثمرات کا انتظار کرتے ہیں کہ ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں لیکن ہمیں تو کچھ اس کا پھل ہی نہیں مل رہا. اسی طرح ایک سادہ صوفی تھا, دیکھیں کیسے شیطان بہکاتا ہے, جو اللہ اللہ کرنے لگتا ہے اس کو بھی نہیں چھوڑتا. سادہ صوفی تھا, اس کے پاس شیطان انسان کی شکل میں آیا اور اس کو بہکایا کہ تم جو یہ اللہ اللہ کر رہے ہو, کیا کبھی اللہ نے تمہاری پکار کا جواب بھی دیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں, جواب تو کبھی نہیں دیا. تو شیطان کہا کہ پھر ایسے اللہ کو پکارنے کا نعوذ باللہ کیا فائدہ ہے؟ تو وہ جناب صوفی صاحب جو تھے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس دن بغیر ذکر کیے سو گئے. تو خواب میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ میاں نے تمہیں سلام کہلایا ہے اور یاد فرمایا ہے کہ تم نے پوچھا ہے کہ آج تم نے اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا. تو اس نے کہا کہ ارے ہم اتنے دن سے ذکر کر رہے ہیں, کبھی اللہ میاں نے ہمارے ذکر کا جواب نہیں دیا. تو حضرت معاویہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں, حضرت خضر علیہ السلام نے اس سادہ صوفی سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے بعد جو تو دوسری مرتبہ اللہ کہتا ہے تو یہ ہماری طرف سے جواب ہوتا ہے. اگر میں تیرا پہلا اللہ قبول نہ کروں تو دوسرا اللہ تیرے منہ سے نہیں نکل سکتا, دوسری مرتبہ اللہ کہنے کی تجھے توفیق ہی نہ ہوتی, تو یہ تیرا آ کرنا, میری یاد میں آنسو بہانا, مجھے پکارنا, میرا نام لینا, یہ ہماری طرف سے جواب ہے. سبحان اللہ. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو کافی عرصے سے ذکر کر رہے ہیں اور ہمیں جناب کوئی کیفیت کچھ محسوس نہیں ہوتا. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بچہ تمہارا ہے نا پیدا ہوا, اس کو روزانہ فیتا لے کر اگر ناپو گے تو مایوس ہو جاؤ گے کہ یہ تو بڑھ ہی نہیں رہا. سال بھر کے بعد جو فیتا لگاؤ دو چار انچ بڑا ہوا ملے گا. روزانہ کا بڑھنا جیسے جسمانی نشو و نما میں محسوس نہیں ہوتا, اسی طرح روحانی ترقی کا روزانہ پتہ نہیں چلتا. یاد رکھیں, ایک سال چھ مہینے ایک سال جب گزر جائیں پھر اپنا ماضی کو یاد کریں کہ ہم نے جو چھ مہینے ہو گئے ہیں تعلق کیا ہوا ہے, باتیں سنتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, چھ مہینے پہلے ہماری کیا حالت تھی اور اب ہماری کیا حالت ہے. پہلے کیا حالت تھی اب کیا حالت ہو گئی ہے، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراما کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا، کاغذ سے ہنس کی اور کرت نہ لاگی بار، اے میرے مرشد اے میرے شیخ میں تو کوا تھا، پیخانہ کھاتا تھا، گناہوں کے اڈے تلاش کرتا تھا، اللہ کی نافرمانی کے اڈے تلاش کرتا تھا، لیکن آپ کی صحبت سے اور ذکر اللہ کی برکت سے کوا یہ کیا ہے ہنس ہو گیا ہے، ہنس وہ چڑیا جو موتی چگتی ہے، کوا پہانہ پیشاب گندگی کھاتا، اب میں اللہ کے نام کی جگہ تلاش کرتا ہوں، پہلے اللہ کے نافرمانیوں کی جگہ تلاش کرتا تھا، حرام اڈوں پہ جاتا تھا، لیکن آپ کی صحبت کی برکت سے یہ کوے والی خصلتیں میری ختم ہو کر اللہ نے مجھے ہنس بنا دیا ہے، اور اب میں اللہ کے نام کی جگہ تلاش کرتا ہوں، مسجد تلاش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں، جس زمین پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہوں زمین مجھے دونوں جہاں سے افضل معلوم ہوتی ہے، خوشتر از ہر دو جہاں آجا بود کہ مرا باتو سر و سودا بود، مرحومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں جہاں میں مجھے وہ زمین کا ٹکڑا سب سے زیادہ قیمتی معلوم ہوتا ہے جہاں اے اللہ میرا اور آپ کا محبت کا سودا ہو رہا ہو، جس زمین پر اللہ کا نام لینے کی مجھے توفیق ہو جائے، تو حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزانہ فیتا مت لگاؤ، جس طرح سے آپ سے پہلے کے لوگ اللہ والے بنے ہیں آپ بھی اللہ والے بن جائیں گے، بتاؤ بھائی راستے پہ چل پڑے ہیں نا آپ، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ بھی اللہ والے بن جائیں گے، لیکن آپ کا کام میرا اور آپ کا کام ہے ہم گناہوں سے بچتے رہیں، نافرمانیوں سے بچتے رہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ دل میں محبت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی یاد کی توفیق ہونے لگے گی، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت کے قابل بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جتنے بھی گناہ ہیں ہم سب سے چھوٹ جائیں۔ میرے دوستو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کسی اللہ والے سے صحیح اور سچا تعلق پیدا ہو جائے تو اللہ کا راستہ نہ کہ آسان بلکہ لذیذ اور مزیدار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مداومت حقیقی زندگی سے آشنا کرتی ہے، جس کو کبھی فرا نہیں ہے، وہ ہر وقت بازبان حال کہتا رہتا ہے الہی لا تطیب الدنیا الا بذکرک، حضور فرماتے ہیں کہ الہی لا تطیب الدنیا الا بذکرک، لا تطیب الاخرہ الا بعفوک، دنیا اچھی نہیں لگتی ہے اللہ جب تک آپ کا ذکر نہیں کر لیتے، اے اللہ آخرت اچھی نہیں لگتی جب تک کہ آپ ہمیں معاف نہ فرما دیں، الہی لا تطیب الجنہ الا برؤیتک، اے اللہ جنت بھی ہمیں اچھی نہیں لگتی جب تک کہ آپ کا دیدار نہ ہو جائے، اللہ کے عاشقوں کا دن اللہ کے ذکر سے روشن ہوتا ہے، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، تجھ سے روشن ہے جہان درد کے شمس و قمر، اے امام درد دل اے رہبر درد جگر، دل تو کچھ روشن نہیں ہے تم سے اے شمس و قمر، کائنات دل کے ہیں کچھ دوسرے شمس و قمر، اے خدا تجھ سے ہی روشن ہے ہمارے رات دن، اے خدا تجھ سے ہی روشن ہے ہمارے رات دن، اے ہماری کائنات دل کے خورشید و قمر، دل کے شمس و قمر سے مراد اللہ تعالیٰ کا نور ہے جو ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ سے عطا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔